الحمد لله
دفاع کرتے ہیں، حال کہ آپ کو اسلام کا دفاع کرنا چاہیے اور اسلام کی بات کرنی چاہیے، قرآن کا دفاع کرنا چاہیے۔ میرے بھائی، صحابہ کا دفاع حقیقت میں اسلام کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع حقیقت میں قرآن کا دفاع ہے، اس لیے کہ اسلام اور قرآن ان کے تشدد دوران رسول اللہ کے صحابہ اور اسی دعوے اور مقدمے کے دوران کی حیثیت بنیادی ہوتی ہے، اسلام کے گواہوں کی حیثیت بنیادی ہے۔ اگر آج ہم صحابہ کا دفاع کرتے ہیں تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ کا دفاع کیا، صحابہ نے اللہ کے دین کا دفاع کیا، صحابہ نے توحید کا دفاع کیا، صحابہ کرام نے پیغمبر کی شریعت کا دفاع کیا، حضور علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے 13 سالوں میں گلیوں میں بازاروں میں تبلیغ کی، جن لوگوں نے نبی کا کلمہ پڑھا ان کو اذیتیں دی گئی, ان کو مشکلات میں مبتلا کیا گیا, ان کو تپتے ہوئے صحراؤں پہ لٹایا گیا, ان کی آنکھیں نکالی گئی, ان کی چمڑی کو ڈھونڈ دی گئی, لیکن وہ دین محمدی کے دفاع سے باز نہیں آئے, توحید کے دفاع سے باز نہیں آئے. ایک کلمہ طیبہ کے جرم میں حضرت بلال کو تپتی ریت پہ لٹایا گیا, سمویا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے, زمیرہ کی آنکھیں نکالی گئی, لبینہ کی چمڑی ڈھونڈ دی گئی, نہدیا کے پرخچے اڑا دیے گئے. ایک دین کے لیے بنی مہیان کے قبیلے میں 10 صحابہ کو ذبح کر دیا گیا. لیکن آپ بتائیں, 144,000 پیغمبر کے صحابہ میں کوئی صحابی تو بتائیں کہ جس نے تلواروں کے خوف سے, جس نے دہکتے ہوئے انگاروں کے خوف سے, جس نے ابلتی ہوئی دیگوں کے خوف سے, جس نے نیزوں کے خوف سے, جنہوں نے کیفر کردار کے خوف سے, جس نے ہتکڑیوں کے خوف سے محمد مصطفیٰ کی چوکیداری کو چھوڑ دیا ہو, پیغمبر کے دفاع کو چھوڑ دیا ہو, نبی کی غلامی کو چھوڑ دیا ہو, سپاہ صحابہ آج اگر صحابہ کا دفاع کر رہی ہے تو اس لیے کہ 1400 سال پہلے صحابہ نے رسول اللہ کا دفاع کیا, 1400 سال پہلے صحابہ نے پیغمبر کی چوکھٹ پہ پہرا دیا, صحابہ نے رسول اللہ کی چوکھٹ پہ رضاکاری کی, اور صحابہ نے رسول اللہ کی چوکھٹ پہ سب کچھ لگا دیا. آج سپاہی صحابہ ان کے دروازے پر جان دے کر, ان کے دروازے پر سب کچھ قربان کر کے اس سنت کو دہرا رہی ہے جو صحابہ نے پیغمبر کے لیے کی تھی. میرے بھائیوں, 144,000 پیغمبر کے صحابہ کو شیعہ نے کہا, ان کے دل میں ایمان نہیں تھا. آج کے دور میں جب خمینی کا انقلاب آیا, اس انقلاب میں خمینی نے کہا سارے صحابہ کافر ہو گئے تھے, خمینی نے کہا سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے, کلینی نے کہا 144,000 صحابہ نے 3 آدمی مسلمان تھے, کسی نے کہا 4 آدمی مسلمان تھے. ایران کے انقلاب کے بعد ان کی آبرو خطرے میں ہو, ایران کے انقلاب کے بعد ان کو کافر لکھا گیا ہو, ایران کے انقلاب کے بعد ان کو مرتد لکھا گیا ہو, 11 فروری 1979 کے انقلاب کے بعد 13 زبانوں میں صحابہ کو مرتد و منافق لکھا گیا ہو, تم فیصلہ کر کے بتاؤ کہ جنہوں نے بدر کے میدان میں جان ہتھیلی پر لے کر میرے پیغمبر کی چوکھٹ پہ پہرا دیا, اوس کے پہاڑوں پہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے میرے نبی کی چوکھٹ پہ پہرا دیا, خندق کی کھائیوں میں ٹکڑے بچوں کے کرا کے میرے نبی کی چوکھٹ پہ پہرا دیا, آج ایران کے انقلاب ان کو کافر کہے, بتاؤ جنہوں نے 1400 سدیاں پہلے نبی کا دفاع کیا, میرا فرض ہے کہ میں جان لٹا کر, میں سب کچھ لٹا کر, بچے قربان کر کے, دین کی سیوا کرا کے, میں سب کچھ تج کر اس کی چوکھٹ پہ جان دے دوں اور اس کے دفاع سے ایک قدم پیچھے نہ ہٹوں.
نعرہ تکبیر,
صحابہ کا دفاع کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ بلند آواز سے سپاہی صحابہ کا مشن صحابہ کا دفاع, سپاہی صحابہ کا مشن صحابہ کا کرنا چاہیے دفاع. ایک آدمی ملک کا دفاع کرتا ہے, اس کی عزت کرتے ہو, ایک آدمی تیرے خزانے کا دفاع کرتا ہے, اس کی عزت کرتے ہو, ایک آدمی تیری عدالت کا دفاع کرتا ہے, اس کی عزت کرتے ہو, ایک شخص تیری دکان کا دفاع کرتا ہے, اس کی عزت کرتے ہو, ایک شخص تیری زمینوں کا دفاع کرتا ہے, اس کی عزت کرتے ہو, اور ایک شخص پیغمبر کے 144,000 فوج کے سپاہیوں کا دفاع کرتا ہے, رسول اللہ کی چوکھٹ پہ پہرا دیتا ہے, پیغمبر کے صحابہ پہ جان لٹانا چاہتا ہے, اسے تقریب کار کہتے ہو, اسے دہشت گرد کہتے ہو, تمہارے اس فلسفے کو ہم پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا سکتے ہیں. علی پور کے غیور سنیو, صحابہ کی چوکھٹ پہ کیوں نہ پہرا دے, وہ بھی لوگ تھے, وہ بھی صحابی تھا جس کا نام حذافہ سہیلی تھا, جسے صدیق اکبر کے دور خلافت میں اس جرم میں تکلیفیں دی گئی کہ اس نے رسول اللہ کا دامن چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا کہ قیصر روم کے دربار میں جب قیدیوں کو پیش کیا گیا تو ان قیدیوں میں ایک مضافہ سہیلی تھا. علماء کہتے ہیں کہ عرب میں خوبصورت نوجوانوں میں ایک دہلیہ قلمی تھے, ایک عبید بن ابی تھے اور ایک مضافہ سہیلی تھے, جن کے حسن کو دیکھ کر لوگ ششدر و پریشان رہ جاتے تھے. جب اس کے ہاتھوں کو رسیوں سے باندھا گیا اور پاؤں کو باندھا گیا تو قیصر روم نے اسے دیکھا, اس کے حسن کو دیکھ کر کہا کہ تیرے جیسا خوبصورت آدمی عرب میں کوئی نہیں ہے, میں چاہتا ہوں کہ اپنی مملکت میں تجھے شریک کروں, تجھے حصے دار بناؤں, تیرے ساتھ اپنی لڑکی کا رشتہ کر دوں, تجھے مملکت میں حکمران بناؤں, لیکن شرط یہ ہے کہ تم محمد رسول اللہ کو چھوڑ دے. حذافہ سہیلی نے کہا کہ اگر میں نے کملی والوں کو چھوڑ دیا تو پھر مجھے زندہ رہنے کی ضرورت نہیں. اس نے کہا میں تجھے مولت دیتا ہوں. اس نے کہا میں تجھے مولت دیتا ہوں. حذافہ سہیلی کو ایک مکان میں بند کر دیا گیا, زبائش و آرائش کے دروازے کھول دیے گئے, ایسے تناؤ اور آرام کے سارے سوتے کھول دیے گئے. 8 دن گزر گئے. حذافہ سہیلی نے کہا کہ میں اپنے پیغمبر کو نہیں چھوڑ سکتا. اس کے بعد اس پیغمبر کے جانشار کو ایک دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے اس کے ہاتھوں میں میخ گاڑ دیے گئے اور اس کی ٹانگوں میں میخ گاڑ دیے گئے اور اس کو دیوار کے ساتھ چن دیا گیا. اس کے ہاتھوں سے لہو بہتا تھا لیکن اس کی زبان پہ کلمہ حق جاری تھا, اس کے ٹانگوں پہ لہو بہتا تھا لیکن کلمہ حق جاری تھا. جب کئی دن اسی طرح گزر گئے تو اسی حذافہ سہیلی نے کہا کہ میں مر کر بھی اپنے نبی کو نہیں چھوڑوں گا. تو آگ جلائی گئی, اس آگ کے اوپر ایک تیل کا کڑاہا رکھا گیا اور جب تیل ابلنے لگا تو حذافہ سہیلی کو اٹھا کر اس ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا. کافی دن گزر, کافی وقت گزر گیا, صبح سے لے کر شام تک تیل پکتا رہا, حذافہ سہیلی اس میں موجود تھا. لیکن شام کو جب تیل کا کڑاہا اتارا گیا تو دنیا حیران رہ گئی کہ حذافہ سہیلی کا بال بھی نیکا نہیں ہوا. چشمے پلک نے یہ نظارہ بھی دیکھا. آج حذافہ سہیلی کو خمینی کہے, اس کے دل میں ایمان نہیں تھا, اس کے دل میں محمد مصطفیٰ کی شریعت نہیں تھی. تو فیصلہ کر میں کیسے یہ بات تسلیم کر لوں, میں اس آدمی کی عظمت کو کیسے فراموش کر دوں جس کا نام سعد بن ربیع تھا, انصاری تھا. رسول اللہ نے جنگ احد میں بلایا کہ جاؤ سعد بن ربیع کو بلا کر لاؤ. نوبان کہتے ہیں کہ جب میں بلانے گیا میں نے زندوں میں دیکھا تو سعد نہ ملا, میں نے مردوں میں دیکھا تو سعد کی لاش نہ ملی, میں نے زخمیوں میں دیکھا سعد بن ربیع تڑپ رہا تھا. میں نے کہا سعد تجھے رسول اللہ نے سلام بھیجا ہے. جب میں نے نبی کا سلام کہا تو اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی, وہ زخمی شیر کی طرح اٹھنے لگا, اٹھتا تھا پھر گر جاتا تھا, پھر اٹھتا تھا پھر گر جاتا تھا. جب وہ چل نہ سکا تو اس نے کہا نوان میرے پیغمبر کو میرا سلام کہنا اور میرے نبی سے کہنا کہ سعد کا آخری وقت تھا, وہ دنیا سے جا رہا تھا, اس کو جنت کی خوشبو آ رہی تھی, اور میرے انصاریوں سے کہنا کہ تمہارا سردار دنیا سے چلا گیا, اور انصاریوں سے کہنا کہ انصاریوں تم سارے کے سارے زبا ہو جانا لیکن میرے نبی پہ آنکھ نہ آنے پائے. ایسے لوگ جنہوں نے اس طرح نبی کا دفاع کیا. نوبان کہتے ہیں کہ میرے سامنے اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور وہ دنیا سے چلا گیا. میں نے سارا واقعہ پیغمبر کو سنایا تو نبی کی آنکھوں سے آنسو آئے. نبی نے ہاتھ اٹھا کر فرمایا اے اللہ میں سعد سے راضی ہوں, تو راضی ہو جا. نوبان کہتے ہیں کہ جب میں واپس لوٹا تو میں نے دیکھا مکان کے باہر صدیق اکبر ایک چٹائی پہ لیتے ہوئے ہیں, ان کے سینے پر ایک بچی کھیل رہی ہے. میں نے کہا بکر یہ آپ کی بچی ہے؟ فرمایا نہیں, یہ سعد ابن ربیع کی یتیم بچی ہے. میں اس لیے چونتا ہوں کہ اس کا آخری وقت آیا, اس نے یہ کہا کہ میرے قوم کے انصاریوں سے کہنا کہ نبی پہ آنچ نہ آنے پائے, لیکن اس یتیم بچی کا خیال نہیں رہا.
علی پر کے سنیوں، علی پر کے غیور مسلمانوں، ضلع مظفرگڑھ کے مسلمانوں، مجھے یہ بتاؤ کہ ایک آدمی اپنے آپ کو ذبح کراتا ہے رسول اللہ کی آبرو کے لیے، پیغمبر کے قدموں کے لیے، نبی کا دفاع کرتا ہے، پیغمبر کے دین کے لیے سب کچھ لٹاتا ہے، لیکن شیعہ کہتا ہے اس کے دل میں ایمان نہیں تھا. مجھے بتاؤ بدر کے میدان میں جو 14 صحابہ شہید ہوئے بغیر ایمان کے شہید ہو گئے، اور کے پہاڑوں پہ جو 70 لاشیں تڑپتی رہی بغیر ایمان کے تڑپتی رہی، خندق کی کھائیوں میں جو 13 لاشیں تڑپتی رہی بغیر ایمان کے تڑپتی رہی، حنین کے واقعے میں جو 17 صحابی شہید ہوئے بغیر ایمان کے شہید ہوئے، اور خندق کی لڑائی میں جو 19 صحابی شہید ہوئے بغیر ایمان کے شہید ہوئے، دیر معاونہ پہ جو 67 صحابہ تڑپتے رہے لاشیں بکھری رہی بغیر ایمان کے بکھری رہی، آج تو فیصلہ کر کہ وہ رسول اللہ کے سپاہی جنہوں نے بدر کے میدان میں 313 بن کر نبی کا دفاع کیا، نبی کو نہیں چھوڑا، اور کے پہاڑوں پر 750 نے 3000 کا مقابلہ کر کے نبی کا دفاع کیا، نبی کو نہیں چھوڑا، خندق کی کھائیوں میں 3000 صحابہ نے 10000 کا مقابلہ کر کے نبی کا دفاع کیا، حنین کے واقعے میں 12000 صحابہ نے کئی ہزار آدمیوں پر 35000 آدمیوں پر مل کر مقابلہ کر کے نبی کا دفاع کیا، تبوک کی جنگ میں 30000 صحابہ نے 250000 کا مقابلہ کر کے نبی کا دفاع کیا، نہ بچوں کو چھوڑا، نہ بچوں کو دیکھا، نہ بیویوں کو دیکھا، نہ علاقوں کو دیکھا، نہ مدینہ سے چلے، مکہ سے چلے، افریقہ کے جزیروں میں پہنچے، انطاکیہ کی بستیوں میں پہنچے، رونس کے دروازے پر پہنچے، بکران کے ساحل پہ پہنچے، پوری دنیا کے ایک ایک خطے میں پہنچے، سب کچھ لٹا کر نبی کو نہیں چھوڑا. آج خمینی کہے اس کے دل میں ایمان نہیں تھا، اس کے دل میں دین نہیں تھا. میں ان صحابہ کی چوکھٹ پہ جان لڑا سکتا ہوں، تخت دار پہ چڑھ سکتا ہوں، ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا.
کسی کو کتا بلا مت کہا کرو، میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا، کسی کتے نے صحابہ کو گالی نہیں دی. اس لیے یہ یاد رکھو، صحابہ کا دشمن دنیا کے ہر کافر اور دنیا کے ہر جانور سے ذلیل ہے، ضرور ہے، بلند آواز سے. مولانا اعظم طارق صاحب نے جیسے فرمایا کہ ہمارا اختلاف صاحب کا حکومت سے کوئی ذاتی نہیں، یہ شیعہ سنی تنازع کی بات، یہ پاکستان کا سب سے اہم مسئلہ تھا، اور نواز شریف نے ہمیں بلایا تھا 1.5-2 سال پہ، ہم نے اس کے دروازے پر خمینی کا لٹریچر اور کتابیں پیش کی تھی، وہ کتاب بھی ہم نے وہاں پیش کی تھی جس میں خمینی نے کہا تھا کشف اسرار کے 119 صفحے پہ کہ عمر اصلی کافر اور زندید تھا، وہ بھی پیش کی تھی. اور خمینی کی وہ کتاب جس کا نام صحیفہ انقلاب ہے، اس کے 46 صفحے پہ خمینی نے کہا کہ آج کی ایرانی قوم اور اس کی کروڑوں کی آبادی رسول اللہ کے دور سے ہزار درجہ بہتر ہے. وہ کتاب بھی پیش کی، وہ کتاب بھی ہم نے پیش کی تھی غلام حسین ندوی کی، جس کا نام تحفہ حمدیہ، جس کے 250 صفحے پہ غلام حسین ندوی ملو نے لکھا کہ ابو بکر عمر عثمان کا نام انسان اپنی شرمگاہ پر لکھ کر پھر بیوی کے پاس جائے. یہ 400 علماء کی موجودگی میں یہ کتابیں ہم نے نواز شریف کے دروازے پر پیش کی تھی، اور نواز شریف پہلے تو مانتا نہ تھا، بعد میں پھر کہتا ہے چلو یہ واقعی کتابیں قابل احترام. 110 کتابیں شیعہ کی ہم نے پیش کی، 110 کتاب. پھر کمیٹی بنی، اس کمیٹی کے 2 اجلاس ہوئے، اس کمیٹی نے دوسرے اجلاس میں 2 جولائی 1992 کو اسلام آباد میں فیصلہ دیا کہ سپاہی صحابہ کا موقف صحیح ہے، یہ واقعی 110 قابل اعتراض کتابیں موجود ہیں، ان کتابوں میں صحابہ کو کافر مرتد لکھا گیا ہے، لہذا جنہوں نے صحابہ کو کافر لکھا ان کو سزائے موت دی جائے. 2 جولائی 1992 کو اسلام آباد میں یہ فیصلہ نواز شریف کی بنائی ہوئی کمیٹی نے کیا، جس کا نام نیازی کمیٹی تھا. اگر اس فیصلے پر جو اس کمیٹی نے کیا نواز شریف کی حکومت عمل کرتی، آج اس ملک سے شیعہ سنی تنازع کا حل نکل آتا.
نکلتا کہ نہ, لیکن کہاں ہے حل؟ آج نواز شریف کہتا ہے میں نے موٹر وے بنایا, موٹر وے تیرے موٹر وے کو ہم نے چاٹنا ہے. کہتا ہے میں نے پیلی ٹیکسیاں دی, تو نے پیلی ٹیکسیاں اگر اتفاق فاؤنڈری سے دی تو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے بھائی. بھٹو نے بھی تو ایسے بڑے کام کیے تھے, بات موٹر وے کی نہیں ہے. تم نے ڈھائی سال پہلے محمد مصطفیٰ کی شریعت کا دعویٰ کیا تھا, شریعت محمدیہ کے نام پہ ووٹ لیے تھے, اب پیلی ٹیکسیاں لے کر آ گئے ہو, اب موٹر وے لے کر آ گئے ہو. نواز شریف جس دن الیکشن شیڈول کا اعلان ہوگا تیرے کندھے پہ موٹر وے ہوگا, میرے کندھے پہ نامی سے صحابہ کا دل ہوگا. ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ مولانا اعظم تارک اور میں یہ عمر سے تیرے سامنے آئیں گے, میں پیچھے سے آؤں گا, ٹھیک ہے؟ درمیان میں تمہیں بھولوں گی. ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ نواز شریف صاحب کہتے بھی میرے ساتھ زیادتی ہوئی, تیری گاؤں سے لے گئے, میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, تو نے رسول اللہ کی شریعت کا مذاق اڑایا. کہاں ہے نبی کی شریعت؟ پاکستان کی تمام مذہبی جماعتوں کو تو نے دھوکہ دے کر ووٹ لیا, اور باقی تمام جماعتوں کو, جمعیت علماء اسلام, جماعت اسلامی, اہل حدیث, جمعیت علماء پاکستان, سپاہ صحابہ کو ایک ایک جماعت سے تو نے شریعت مل کا وعدہ کیا, اور جب صدار پہ آیا تمام جماعتوں کو جھٹکار دیا, ان کو چھوڑ دیا, ان کے دھکے دیے, علماء کا مذاق اڑایا, دین کا مذاق اڑایا. اب تیرا گریبان پکڑ کے ہر چوک میں تجھ سے شریعت مل کا حساب لیں گے. لیں گے یا نہیں لیں گے؟ لوگ حساب, حساب لوگ ہے. میں تجھ سے پوچھوں گا کہ نبی سے صحابہ کا بل جس پر 45 ارکان کے دستخط تھے, جس کے لیے ہم نے پنجاب میں کاروان شروع کیا, تو انہیں نبی سے صحابہ کا بل منظور نہیں کیا. تو جلسے تو کر, تیرے استقبال کے لیے چند آدمی آ رہے, تو تم نے کہا میری حکومت واپس آ گئی. تجھے بھول ہے, جب الیکشن شیڈول کا اعلان ہوگا ہر چوک میں تجھ سے پوچھوں گا خمینی کی قبر پہ چادر کیسے چڑھائی. پوچھنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ پوچھو گے یا نہیں پوچھو گے؟ ہم دیکھیں گے تو جیتتا کیسے ہے. کہتے بھی اگر نواز شریف ہار گیا تو پیپل پارٹی آ جائے گی, جو آتا ہے آئے, تجھے نہیں ہم آنے دیں گے, اور پی پی بھی نہیں آئے گی, یہ بھی یاد رکھو. ہے بیوی ہو یا بابا ہو کوئی نہیں آئے گا, ٹھیک ہے؟ بابل بانگلے نہیں ہو سکے گا, ٹھیک ہے؟ بے نظیر آ جائے گی. ہم نے بیوی کو بھی دیکھا, اس کے ابا کو بھی دیکھا, ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا, کوئی بات نہیں. پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کی نواز شریف حکومت نے قوم سے, ملک سے, دین سے, شریعت سے دھوکہ دیا ہے. سپاہی صحابہ اس کا حساب لے گا. لینا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ حساب لو گے. اور تمہارے ووٹ میں بڑی قوت ہے, تمہارے ووٹ میں ایک ایک آدمی اس کا حساب لے گا. لینا چاہیے, لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ اس کے لیے تیار ہو. بے نظیر کے دور حکومت میں 41 ممبر قومی اسمبلی کے سیا, کتنے ممبر؟ اور جب پچھلا الیکشن 90 کا ہوا, ہم نے پورے ملک کا اللہ کے فضل سے دورہ کیا, کراچی سے کرام کی چوری. اس دورے کے اثرات اور مولانا حق نواز شہید کی قربانی کا صدقہ تھا کہ صرف 11 ممبر قومی اسمبلی میں شیعہ گئے. بے نظیر کے دور میں کتنے تھے؟ 41. اور نواز شریف کے دور میں کتنے؟ 11. اور اب انشاءاللہ جب سپاہ صحابہ کا کاروان کراچی سے کاغان کی چوٹیوں تک چلے گا اور ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں عوام اس میں شریک ہوں گے. ایک دن پر بھی شیعہ ہم اسمبلی میں جانے نہیں دیں انشاءاللہ.
ہمارا ساتھ دو گے سپاہ صحابہ اس ملک میں سنی انقلاب برپا کر کے رہے گی.
بریلوی دیوبندی آل حدیث اور تمام جماعتوں کے سنی نوجوان سپاہ صحابہ کا ساتھ دیں
گے. دو گے ساتھ.
الیکشن میں کئی چہرے آئیں گے لیکن اس مرتبہ سپاہ صحابہ حساب چکائے. حساب چکانا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ہمارا ساتھ دو دے. میرے بھائیوں 28 سال پہلے ہم نے یہ کتاب نواز شریف کو دکھائی تھی تو فہم کیا کہ ابو بکر عمر عثمان کا نام شرمگاہ پر انسان لکھ کر پھر بیوی کے پاس جائے اس پر 400 علماء کی چیخیں نکل گئی. لیکن نواز شریف میں یہ توفیق نہیں ہوئی کہ صحابہ کی عزت کے لیے اس کتاب کو ضبط کرتا. تو غلام حسین نقوی نے دوسری کتاب لکھی لاہور سے جس کا نام ہے نقش خلافت ولایت. جس کتاب کے 226 صفحے پہ اس نے کہا کہ ابو بکر اور شیطان کا ایمان برابر تھا. بلند آواز سے بلند آواز سپاہ صحابہ نے کچی گولیاں نہیں کھیلی ہوئی. نواز شریف گلگت کے پہاڑوں پر کہتا تھا کہ جو شیعہ کو کافر کہے اسے پھانسی دو. وزیر اعظم تم سے پھانسی لوڑ دیں پھانسی دو. تم نے اگر ضرورت ہوتی تو ہمیں اپنے موقف سے روک لیتا. روک سکتا تھا روکا ہے.
کوئی کسر نہیں چھوڑی. ہر تقریر میں کہتا ہے میرا اولین مشن فرقہ وریت کا خاتمہ ہے.
تیرا اولین مشن سپاہ صحابہ کا خاتمہ ہے. تیرا یہ مشن نہیں تھا کہ اس ملک میں ابو بکر کو کافر نہ کہا جائے عمر کو کافر نہ کہا جائے عائشہ صدیقہ کو طوائفہ نہ لکھا جائے. یہ تیرا مشن نہیں تھا. تو نے اس قوم اور ملک سے دھوکہ کیا. ہم تجھ سے اس کا حساب لیں گے. الیکشن شیڈول کا اعلان ہوگا سپاہ صحابہ اس کے پیچھے پیچھے ہوگی. آپ ہمارا ساتھ دو دے. دو دے ساتھ. ابھی علی پور کے اندر 2-3 مہینے پہلے ہماری جماعت کا ایک ہونہار لڑکا اور ایک بزرگ شہید ہوئے. ہماری آنکھیں خون کے آنسو ہو رہی. ہم اس کا بدلہ بازو قوت سے لے سکتے تھے. جس طرح ہمارے بے گناہ کارکنوں کو اس شہر کے بازار میں ذبح کیا گیا اس پر اگر ہم چڑھتے تو یہاں کا کوئی شیعہ زندہ نہ بچتا. لیکن ہم نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہمیں اس کا احساس ہے کہ یہاں کے جگیرداروں کی ملی بھگت تھی. ہمارے اس کیس کو خراب کرنے کی سازش ہوئی برامدگی اور کیس کو پائے تکمیل تک پہنچانے سازش ہوئی. رشوتیں چلی دھوکہ ہوا فریب ہوا. لیکن میں آج علی پور میں کہنا چاہتا ہوں کہ یوسف صدیقی اور جو دوسرے بزرگ تھے ناظر علی ان کے قاتلوں کو اگر علی پور کی انتظامیہ نے یا تفتیش نے یا سازش کر کے رہا کیا گیا سپاہ صحابہ ان کو خود جہنم رسید کرے گی. ہم نے قانون کا دروازہ کھٹکھٹایا لیکن اگر قانون انصاف نہیں دیتا تو پھر انصاف اپنے ہاتھوں سے چھینے گی. چھیننا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ہمارے جو دو لوگ دو آدمی شہید ہوئے وہ لوارث نہیں. یہ یاد رکھو
ہم ایک ایک کارکن کے لیے اپنی جان قربان کرنا سعادت سمجھتے ہیں. ابھی مظفر گڑھ جمعہ کے روز شیخ ادریس کا لڑکا قادر کا نہیں شہید ہوا. آپ نے اس میں ہمارا کردار دیکھ لیا, دیکھا ہے اس لڑکے کو تم نے شہید کیا, پولیس کی گولی سے شہید ہوا. اور مجھے افسوس ہے, دکھ ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ کہ اس نے اتنا بڑا جھوٹ بولا کہ اگلے دن پریس نوٹ جاری کیا اور پریس نوٹ میں کہا کہ ان کی اپنی گولی سے ان کا آدمی مر گیا اپنی گولی. اور ہمارے میرے پاس وہ پیغام بھیجتا ہے کہ سپاہی صحابہ کا وہ لڑکا نہیں تھا, آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. مجھے کہتا ہے کہتا وہ سپاہی صحابہ کا لڑکا نہیں تھا, آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ سر پسند تھے جن کو ہم نے گرفتار کر لیا, 17 آدمی تھے, وہ بیچارے شہر کے تاجر تھے, غریب لوگ تھے, ان کو پکڑ لیا 17 آدمیوں کو. کہتے یہ سر پسند تھے, انہوں نے اس لڑکے کو مارا. اگلے دن اخبار میں بیان دے دیا کہ سر پسند 17 پکڑ لیے, لہذا گھبرانے کی ضرورت نہیں. اگر اس موضوع پر اس موقع پر ہم مردی کرتے خاموش رہتے تو ان 17 آدمیوں پر اس بچے کا قتل ڈال دیا, اور ان 17 آدمیوں کے اس بچے کے رشتے دار تھے, چچا تھے. بولو ہم نے کہا یار کتنا انجھیڑ, کتنا ظلم, کتنی بڑی جاتی. ایک تو بچہ شہید ہو گیا, ایک ہمارے آدمی 17 کی بجائے 19-20 پکڑ لیے, اور پھر پریس نوٹ جاری کیا ڈی سی نے, جھوٹ بولا, فریب کیا, چھوکا کیا, سزا کیا کہ نہیں سر پسند پکڑے گئے اور وہ لڑکا ان کی اپنی گولی سے مرا. وہ پریس نوٹ جاری. اور کل میں لاہور میں جب آئی جی کے پاس گیا اور ہوم سیکرٹری کے پاس, انہوں نے کہا جی وہ لڑکا تو تمہاری گولی سے مرا. میں نے کہا کیونکہ پولیس والوں نے مارا ہے اس لیے وہ ہماری گولی سے مرا ہوگا. بات اتنا بڑا جھوٹ بولتے, تم نے خدا کو کوئی جواب نہیں دینا. پھر ہفتے کے دن میں نے جب جنازہ ہم پڑھ لیا, ہمیں اس کا احساس تھا کہ اگر آج ہم نے یہ جنازہ اسی طرح پڑھ تو وہ قتل آدمیوں پر پڑے گا. میں نے اعلان کیا کہ جنازہ نہیں ہوگا, ہم جنازہ نہیں پڑھیں گے, اس وقت تک نہیں پڑیں گے جب تک ہمارے بے گناہ آدمیوں کو رہا نہیں کرے. ڈی سی صاحب جو بہت بڑا پاگل خانے کا سردار ہے, یہاں ڈی سی پاگل خانے کا سردار ہے یا نہیں, کہنا بات ہی کوئی بات ہی نہیں, ایسا تو مسئلہ نہیں ہے. ہم نے لاش کروان چوک میں رکھی اور 7 گھنٹے وہاں بیٹھے. ٹھیک ہے, آپ کو یاد ہے ہم نے اپنے مزاج کے خلاف یہ کام کیا. ہمارا ایسا مزاج نہیں ہے کہ ہم لاشوں کو چوکوں میں رکھ کر بیٹھ جائیں, کڑکتی ہوں. اور ڈی سی صاحب ہوم سیکرٹری سے کہتے ہیں جناب 50-60 آدمی ہیں, اگر تم کہو تو میں ان کو فورس کے ذریعے کچل دوں. میں نے ہوم سیکرٹری سے بات کی, اسے میں نے کہا اتنا بڑا جھوٹا آدمی, 3-4 ہزار آدمی یہاں جمع, لاش پڑی ہوئی اور مرنے کے لیے ہر آدمی تیار. اس نے کہا میرا ڈی سی تو کہتا ہے 40-50 آدمی. میں نے کہا تیرا جو ڈی سی ہے یہ شیطان کا شاگرد. اس کے بعد روڈ بلاک ہوا, لاتوں کے بھوت دانتوں سے نہیں مانتے, لاش کو چوک میں رکھنے پر مجبور ڈی سی نے کیا, روڈ بلاک کرنے پر مجبور ڈی سی نے کیا. اور پھر 5 بجے وہ آدمی کہاں سے آ گئے, کہتے تھے ہم نے تو پرچہ کاٹ لیا ہے, وہ تو قانونی پیچیدگی, وہ پیچیدگی کہاں گئی تھی 5 بجے, کہاں گئی تھی 5 بجے تمہاری قانونی پیچیدگی. میں آج پھر کہتا ہوں ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ, تم ہمارے قاتل ہو,
ڈپٹی کمشنر شاہد اللہ بیگ، میرے کارکن سنیوں کے نوجوان، نعیم کے تم قاتل ہو تم، ہم سب سے پہلے تم سے قانونی انتقام لیں گے، قانونی۔ آج میں نے کمشنر سے کہا ہے، یہ بھی بات، یہی بات میں نے کہا، شاہد اللہ بیگ ہمارا قاتل ہے، ہم اس کے ساتھ نہ بیٹھ سکتے ہیں، نہ چائے پی سکتے ہیں، نہ اس کو سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے اس کو اپنے ساتھ مذاکرات میں بیٹھنے نہیں دیا، کیونکہ وہ ہمارا قاتل ہے۔ اس نے کہا یہ تم سختی کرتے ہو، میں نے کہا کوئی سختی نہیں، ہم بھی اس ملک کے باسی ہیں، ہم کوئی سری لنکا سے نہیں یہاں آئے، یہ ملک ہمارا ہے، یہ کسی کے باپ کی جگیر نہیں ہے کہ ہمارے کارکنوں کو تم بے گناہ سزا کرو اور پھر چپ کر کے بیٹھ جاؤ، میں یہ نہیں کر سکتا ہوں۔ اے سی مظفر گڑھ، ڈی ایس پی مظفر گڑھ، سٹی مجسٹریٹ مظفر گڑھ، جو امان اللہ سیال کا بھانجا ہے اور متاثر شیعہ، اور ڈپٹی کمشنر اور تین پولیس اہلکار، یہ ہمارے قاتل۔ میں اس ہزاروں کے اجتماع میں اعلان کرتا ہوں کہ ہم نے قانون کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، قانون کا، اور ہم چاہتے ہیں کہ قانون ہمیں انصاف دے۔ اس کے لیے ایف آئی آر کل کٹ چکی ہے، ڈپٹی کمشنر اور ان افسران کے خلاف 302 کی ایف آئی آر کٹ چکی ہے۔ اگر ہم سٹیٹ نہ لیتے، یہ کبھی ایف آئی آر نہ کاٹتے، ایف آئی آر کٹ چکی ہے۔ اب تفتیش کی ذمہ داری ڈی آئی جی مظفر وزیر علی خان پر ڈالی گئی ہے۔ میں نے پہلی مرتبہ ڈی آئی جی سے آج کہا ہے کہ تم مجھے حلف یقین دلاتے ہو کہ میں انصاف کروں گا، ہم تم سے توقع رکھتے ہیں کہ تم انصاف کرو، لیکن اگر تم انصاف نہیں کرو گے تو اس کے نتائج سنگین ہوں گے۔ میں آج اس جلسے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پولیس نے اور اعلی قیادت نے ہمیں انصاف نہ دیا تو اس شاہد اللہ بیگ کو، سٹی مجسٹریٹ، اے سی اور ڈی ایس پی کو، اور ان پولیس اہلکاروں کو جن کی فرش اور جن کے گھروں کے پتے ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں، سپاہی صحابہ بازو قوت سے ان سے انتقام لیں گے۔ اگر ہمیں ٹھہرو، اگر ہمیں قانون میں انصاف نہ دیا تو ہم بازو قوت سے انتقام لیں گے۔ لینا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ دونوں ہاتھ کھڑا کریں، دونوں ہاتھ۔ اور میں اس اجتماع میں کہنا چاہتا ہوں، یہ 20-25 ہزار کا اجتماع، میں اس کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، آج کے بعد اس ڈپٹی کمشنر کا پورے ضلع میں میری جماعت بائی کاٹ کرے، کرو گے تم بائی کاٹ؟ اور اس ڈپٹی کمشنر کو اپنا قاتل سمجھو، یہ ہمارا قاتل ہے، ٹھیک ہے؟ اور قاتل کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ تم جانتے ہو کہ قاتل کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہمارا ساتھ دو گے؟ یہ کسی کے باپ کی جگیر نہیں ہے مظفر گڑھ، مظفر گڑھ سنیوں کا ضلع ہے، اہل سنت کی اکثریت کا ضلع ہے، یہاں کسی جگیردار، کسی سرمایہ دار اور کسی شیعہ نواز بدماش کی اجارہ داری ہم نہیں چلنے دیں گے، اور پاؤں کی ٹھوکر سے فرعونوں کے غرور خاک میں ملا چھوڑو۔ میں نے ہوم سیکٹری سے بھی یہ بات کل کہی ہے کہ جس ضلع میں تمہاری انتظامیہ ساری شیعہ ہو، کیا تم اس لیے شیعہ انتظامیہ ایک ضلع میں جمع کرتے ہو کہ وہ سنیوں کو کرش کر دے؟ کہ ڈی سی بھی شیعہ ہو، ایس پی بھی شیعہ ہو، اے ڈی سی اور اے سی بھی شیعہ ہو، ڈی ایس پی بھی شیعہ ہو، سٹی مجسٹریٹ بھی شیعہ ہو، تاکہ اس علاقے کے غریب سنیوں کو تم کرش کر دو۔ اور تم سمجھتے ہو کہ مظفر گڑھ کے سنیوں کا کوئی وارث نہیں ہے؟ تم میری بات کو سنجیدگی سے نہیں لو گے تو میں پورے ملک کی سپاہی صحابہ اس ضلع میں جھونک دوں گا اور پھر جو کچھ مجھ سے ہو سکا میں کر گزروں گا. میں اپنے ایک کارکن کو بھی ایک سنی بچے کو بھی لاوارث نہیں چھوڑ سکتا.
تم
کہتے ہو وہ تو پادران کا بچہ تھا, وہ سپاہی صحابہ کا نہیں تھا. یاد رکھو کوئی بریلوی, کوئی آل حدیث, کوئی دیوبندی اور کوئی سنی, خواہ وہ پیپلز پارٹی کا ہو, خواہ وہ مسلم لیگ کا ہو, خواہ وہ کسی جماعت کا ہو, کوئی سنی جس پر شیعہ زیادتی کرے گا سپاہی صحابہ اس کی وکالت کرے. بطور سنی کے, ٹھیک ہے, بطور سنی کے کہ کسی بریلوی, کسی دیوبندی, کسی آل حدیث, کسی پیپل پارٹی, کسی مسلم لیگ کے کارکن کو کوئی شیعہ زیادتی کرے گا تو سپاہی صحابہ وہ زیادتی اپنے ساتھ سمجھے. سمجھنا چاہیے. آپ ہمارا ساتھ دو گے آنے والے الیکشن میں, ہمارا ساتھ دو گے؟ جو ساتھ دیں گے دونوں ہاتھ کھڑا کریں, دونوں ہاتھ, دونوں ہاتھ کلمہ پڑھ کے ہاتھ کھڑا, کلمہ پڑھ. اور یاد رکھو اور دیکھیے, ایک منٹ, یہاں یوسف صدیقی اور ناظر شہید اور نعیم شہید جو مظفرگڑھ میں ہوا, ان کے انتقام کے لیے اور ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے ہم نے قانونی راستہ اختیار کیا, اور اگر ہمیں قانون نے انصاف نہ دیا تو پھر ہم جو فیصلہ کریں. آپ ہمارا ساتھ دو گے؟ کلمہ پڑھ کے وعدہ کریں, ہاتھ کھڑا کریں, کلمہ پڑھ, ہاتھ کھڑا کریں, دونوں ہاتھ, دونوں ہاتھ. وآخر دعوانا اللہم صل علی سیدنا محمد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہماری غلطیاں معاف فرما, ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. اے اللہ جو کچھ بیان کیا اس کو قبول فرما, حضور کی شفاعت نصیب فرما. اے اللہ حضور کی شفاعت نصیب فرما. اے الہ العالمین پوری دنیا میں سپاہی صحابہ کا پرچم بلند فرما. اے اللہ اس جلسے کو قبول فرما. یوسف صدیقی ناظر شہید کے درجات بلند فرما, نعیم شہید کے درجات بلند فرما, پوری سنی قوم کو اس پلیٹ فارم پر جمع فرما. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
کوئی سپاہی صحابہ کے کان کو کارکن یہاں رہے, یہ اسٹیج وغیرہ کا سارا انتظام سنبھال کر بعد میں کر جائیں.
علی پور سٹی کے کارکن اسٹیج کے قریب آ جائیں.